أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز آل ایمان، آج مارچ 1978 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 63 سے ہو رہا ہے، 2:5/63. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں خدا کی صفت رحمانیت کے متعلق تشریح کی گئی تھی. اسی ضمن میں اب یہ بتایا گیا ہے عباد الرحمن کی خصوصیات کیا ہے. عبد کے معنی میں تو آپ کو معلوم ہے، معصوم، عطایت گزار، فرما پذیر، قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، عبادت کے یہی معنی ہیں. پرستش اس کا مفہوم نہیں ہے. یہ تو مذہب میں آ کے پرستش ہو جاتا ہے. دین میں تو اس کے معنی معصومیت اور عطایت گزاری کے لیے ہوتے ہیں. عباد الرحمن وہ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جو اس کی معصومیت اور عطایت اختیار کرتے ہیں، ان کی نمایاں خصوصیات بتائی گئی ہیں اور یہ سلسلہ اس سورت کے آخر تک چلے گا. ہم آخری آیات میں ہی آ رہے ہیں. پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ایک عام ترجمہ تو اس کا یہی کیا جائے گا کہ جب وہ چلتے ہیں تو بہت عجز اور انکسار سے جھکے ہوئے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رفتار اور گفتار کردار ہی کی علامتیں بن جاتی ہیں. انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار اس کی محسوس جسمانی حرکات سے ہوتا ہے. اکڑنا کچھ اچھی بات نہیں ہے، اچھے بن کی علامت ہوتی ہے. یوں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اس سے ذرا گہرا پن. صرف اتنے معنی سے تو ہمارے ہاں، میں ذرا اور آگے چل کے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کا جو تصوف ہے، فقیری، درویشی، وہ اسی قسم کی آیات سے سہارے لے کر ایک خاص ٹائپ پیش کرتی ہے خدا کے بندوں کا، جھکے ہوئے، عاجز، ناتواں، انتصار ان کے اندر. کوئی چار گالیاں بھی دی جائے تو خاموشی سے سن لے، ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسری گال سامنے کر دے. اس قسم کا نقشہ وہ پھینکتے ہیں خدا کے بندوں کا. توانائی اور قوت اور غلبہ اور اقتدار، یہ چیزیں ان کے دین میں ہوتی ہی نہیں. جس کا نام تو تکبر ہوتا ہے، اور تکبر عزازیل لا خوار کر، پہلی چیز وہ سوچتے نہیں ہیں کہ خود خدا نے اپنی 130 سال متکبر بھی کہی ہے. یہ کی دیائی جو ہے یہ ان کے ہاں ان کے تصور میں بھی نہیں ہو. جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہو جا کافی مصیبتہ، یہ ان کے ہاں کی سب سے بڑی حسف ہوتی ہے. رڑکے ہی نہ پیاراں گے کسی، اور وہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی آیا ہے، ہمیں پڑھایا کرتے کہ وہ روہیل خان میں تھے، ایک اچھے بہت بڑے اپدھانوں کا علاقہ تھا، تو وہ بھی اس طرح سے تصدق میں آ گئے تھے. تو ان کا یہ مشرا تھا کہ تھے ہم پوت پٹھان کے دل کے دل میں مور، چرن لگے رگھوناتھ کے جائے نہ چنتا. تو کیا بات ہے، تو ان کے ہاں جب یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہے، یا وہ اپنے ہاں کا جو تصور ہوتا ہے خدا کے بندوں کا، اس کے لیے اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو جھکے ہوئے انکساری سے، توازو سے. یہ ٹھیک ہے، بکھرنا اچھی چیز نہیں ہے، اکڑنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں یہی بات نہیں ہے. सिर्फ चलने के ही माने नहीं हो सकते। ये यमसून अलल अर्द, पहली चीज तो ये हौनन है यहाँ इस मादे के माने में, ठीक है, झुकाव होता है। असल में इसके माने होता है सुकून, इत्मीनान, बिखरे हुए ना होना, ओछा पन्ना पैदा हो जाना निहायत बावकार तरीके से। और ये यमसून अलल अर्द है, यहाँ एक और भी नुकता है, ये आमतौर पर कुरान करीम में फिल अर्द ही आया है। जहाँ तक मेरी निगाह काम कर रही है, ये एक ही मकाम है जहाँ अलल अर्द भी आया है। तो ये अला और सी में एक जरा सा फर्क होता है, अला के माने होता है बाला तरी। ये जो चीज है, और अर्द के माने जमीन नहीं होता बल्कि मुल्क के माने होता है, बाला तरी मुल्क के अंदर जब हासिल हो जाए तो उसमें वो अकड़ते नहीं है, रफ्तर नहीं उनके अंदर आता, बिखरते नहीं है, वो ओसादन नहीं उनके अंदर पैदा हो जाता और इस्तेदाद नहीं उनके अंदर आ जाता, बल्कि वो साफे समर भार की तरह झुक जाते हैं। लेकिन ये झुकना है कि दुआई हासिल होने के बाद, ये फकीरी और दरवेशी का झुकना नहीं है। उसके मुतालिक तो खुद ही बहुत पहले से कह दिया कि तवाज़ों से गर्दन फराज़ा निको, जवागर तवाज़ो सुमद कुए, तवाज़ो और झुकना उसी को देवा देता है, महमूद उसके लिए है, काबिले तारीफ उसका झुकना है जिसमें खड़े होने की किबरियाई की कुवत हासिल हो, जिसे जिसे इक्तदार हासिल हो, जो खड़ा हो जाना जानता हो वो झुके, तो ये खुशी की बात है। और अगर ये फकीर आके झुकता है, सलाम करता है, तो वो तो उसकी आदत होती है, आदत ही नहीं बल्कि उसके तो मुकाबले ही होता है। फकीर असल कर मांगे तो कौन देगा उसे। तो ये दरवेशी और फकीरी का झुकना नहीं है। कुरान करीम ने ये इस्तिकबार बगैर हक जो है उसको मायूस बताया। दुनिया में किबरियाई और इक्तदार हासिल करना हक को छोड़कर, मोमिन जो है वो तो खुदा की सिफत मालूम तकब्बुर का नजर होता है, किबरियाई उसको हासिल होती है हुजूर बशरियत के अंदर, वो तो अंतमुल आलाम कहता है मोमिन को, सारे दुनिया में तमाम इंसानों के ऊपर गालिब आया है। वो तो इनके इस दीन को, इस निजाम को जो गुजरा हुआ वाला दीन कुल्ले ही कहता है, दुनिया के हर निजाम के ऊपर गालिब आए हुए। ये मोमिन को होता ही उस वक्त मोमिन है कि जब बालाए हर बाला करे, इकबाल के अल्फाज में मोमिन है बालाए हर बाला करे, जितना भी ऊंचा कोई दुनिया में है उससे भी ज्यादा ऊंचा होता है ये मोमिन, क्योंकि कुरान ने आलाम कहा है, सुपरलेटिव डिग्री है, वो कंपेरेटिव भी नहीं है कि दूसरों के साथ मुकाबले में। इसलिए ये कहता है कि मोमिन बालाए हर बाला तरे गैरते हूँ वरना काबुल हम सरे, उसकी गैरत तो इसकी भी इजाजत नहीं देती कि कोई उसका हम दोस्त करे, साथ साथ चले उसको, उसकी गैरत इसकी भी इजाजत नहीं देती, बालाए हर बाला तरे। लिहाजा ये झुकना उसका झुकना है जिसको ये बरतरी हासिल हो, गलबा हासिल हो, इक्तदार हासिल हो, किबरियाई हासिल हो और फिर झुके वो, ये है वो चीज यमसून अलल अर्द हौनन। और मैंने कहा है कि हौनन के माने भी झुकना ही नहीं होता, अजीब बात है। मैंने कहा ना बार बार, हर दफा आप देखेंगे कि मैं अरबों की जुबान के ऊपर आता हूँ तो जुबान पे तो आना होगा, बलिसान अरबियन मुबीन तो कुरान ने खुद कहा है, इस कुरान को समझ ना हो तो लिसान अरबी मुबीन को समझो, फिर कुरान समझ में आएगा। उनके यहाँ यही जो कसौती हौनन की, वो खुद अपने यहाँ इस्तेमाल इसे करते थे कि अगर कोई अपने इरादे रजामंदी से खुद गर्दन फराजी की कुवत रखते हुए झुकता था तो इसको तो वो सिफत महमूद कहते थे, और अगर कोई दूसरा उसको झुकाता था तो उसको वो जुल्म कहते थे। जी कौन सी ये था, झुकना तो दोनों जगह होता है। एक झुकना वो है कि इक्तदार रखते हुए फिर अपनी मर्जी से अपने इरादे से झुके, और दूसरा झुकना ये है कि दूसरे के इक्तदार से झुकाया जाए। लफ्ज तो एक ही इस्तेमाल करते थे, एक किस्मत उनके यहाँ महमूद होती थी खुद झुकने की, और दूसरी नहायत मजलूम होती थी उसे वो जिल्लत कहते थे। तो ये जो है ना कि इबादुर रहमान लजीन यमसून अलल अर्द हाउनन, मैंने कहा एक तो ये अलल अर्द और गलत बात है, मैंने अर्ज किया हुआ है ना कि कुरान के किसी लफ्ज से ऐसे नहीं आगे जाना चाहिए, सोचने की बात तो थी। लिखा मैंने ये कि जहां तक मेरी गजन ने अर्ज किया है, जहां तक मेरी निगाह ने काम किया, कुरान करीम ने अलल अर्द इसी मकाम पे आया है, वरना किल अर्द वो कैसा है अलग। और आज अला के अंदर एक बालादस्ती की कीमत का भी इशार होता है। तो ये तो आनन के माने यहाँ वो झुकाव वाली बात नहीं है, बल्कि सुकून है, सकीनत है, इत्मीनान है, वकार है, इसके अंदर औसतन नहीं। वो ये कहता है कि जब मुल्क में उनको बालादस्ती हासिल हो जाती है तो उनमें वो आकर्षण नहीं हो। ये लफ्ज तो मैंने कई इस्तेमाल किए, यहाँ ऊंचापन भी कहा, प्रसून भी कहा, लेकिन वो पंजाबी का लफ्ज जो इसके माने ध्यान करता है ना, वो तो बड़े जाने तो उतर नहीं जान दे। क्या बता, ये है सही तर्जुमा, कीमत भाग जाऊंगी तो पीकर नहीं जान दे। इबादुर रहमान नजीना जमसूना अला लर्द हाउनन, मैं इसके मुतालिक मजीद तस्वीर अगली आयत में जाके करूंगा। कुरान ने खुद वहां ये तस्वीर कर दी है, यहां इतना ही क्या कि आगे गुजर जाता हूं। वइजा खातब हम जाहिलूना काली सलामा, आम तर्जुमा मजून लिया जाता है कि उनकी कैफियत यह है कि जब जाहिल कोई उनके काम आते हैं तो उनके कहते हैं बाबा सलाम, और बाबा जा गलो हाल बात साढ़े, ये असात सलाम साढ़े है ना, नहीं मुहावरा ही है, उर्दू में है ये, तो सात सलाम है उसको, यानी जिसको दफा करना हो उसके लिए, कि जाहिल जो है वो आते हैं तो उनको वो पहले ही कह देते हैं कि वो जा बाबा सलाम, जो पहले से ही आलिम है उसके साथ बात करने की बात, तुमने तो इलम सिखाना है, जो अल्लेमो हम उनकी तादावाद हिकमत है तुम्हारे पैगम्बर की सिफत बताई गई है, तो ये तालीम को देना है उन्हीं को देना है ना, कि जिनको इलम हासिल नहीं है, और जिन्हें इलम हासिल नहीं है वो जाहिल है, उनके मुतल्लिक ये कहा तो जाओ जा अपना काम कर, अभी तो आलमन समझाने में। ये ठीक बात है कि आज का लफ्ज आलम जो है वो जाहिल का ही मुरादिफ है, लेकिन ये बात कुरान के अंदर की तो नहीं है। ये जाहिल होना, कुरान ने जाहिलियत और इस्लाम दो दौर बनाए। इस्लाम से पहले का जो अरब था वो अरब जाहिलिया उसको कहते हैं, दौर जाहिलिया उसको कहते हैं, है तो जहर ही वो, लेकिन एक मखसूस टर्म आ गई है और उनकी खास खास खसूलियात होती थी, तासुब अक्सरपन दुश्मनी दनायत नहीं इंतकाम वाकी का होना फिरंदगी, ये थी उनके यहां की ये खूबियां। ये वो लोग थे कि जिनके साथ हर रोज हर वक्त मामला पड़ता था, इन लोगों का ये जिनको आप जमात मोमिनीन कहते हैं, वही लोग थे कि जिनको इन्होंने तालीम और तरबियत दे के इस ढांचे में ढालना। तो इस किस्म के लोग अगर सामने आए, उनसे वास्ता पड़े, तो इंसान उनको फुटकार देता है या उनकी मुखालफत पे उतर आता है। कहा यह कि ये जो जाहिलियत के लोग हैं यही तो यहां की आबादी है, ये जब जाहिलियत के लोगों से तुम्हारा मामला पड़े तो उनको भी सलामती की दुआ दिया करो, आओ मैं हमारे यहां से तुम्हारे लिए भी सलामती, उनको दत्कारो नहीं, قریب لاؤ. عباد الرحمان کی یہ کیفیت ہے. اور اگلی چیز ہے یہاں سے وہ معنی واضح ہوتے ہیں جو معنی ابھی عرض کیے تھے. جھکاؤ جس میں پیدا ہوتا ہے کیسے ہے قرآن نے کیا بات کہی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. چلیے صاحب انہوں نے تو دیا ترجمہ اور دیا مفہوم کہ یہ لوگ ہیں جو ساری رات کبھی سجدے میں رہتے ہیں کبھی قیام میں رہتے ہیں ساری رات یہ کام کرتے ہیں. یہ اس کا نام ہے عبادت کرتے ہیں. اور عبادت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ کھڑے رہتے ہیں یا وہ نفل پڑھنے میں یہ چیز ہو جائے گی نا. یا وہ کھڑے رہتے ہیں یا وہ سیدھے میں ہوتے ہیں. یہ بھی تو نہ جمع کرتے ہیں ساری رات اس طرح سے وہ گزارتے ہیں. سر سوچیے کہ یہ کام جس کی یہی کیفیت ہو وہ دنیا میں کسی کام کرنے کے قابل رہے گی. لیکن یہ تو پھر میں نے کہا ہے نا کہ جب تصوف اور یہاں آیا ہے اس نے یہ فکر کرتی ہے بات. انہوں نے تو دنیا اور دنیا کے علائق کو ترک کر دیا. انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ سکار کے لیے ہے مومن کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے اگلی دنیا. تو یہ دنیا قابل نفرت. اب دنیا کے معاملات کو طرف کیا یہ ہو گئے قابل نفروں سے تو پھر دنیاوی معاملات کا تو اس میں سوال ہی نہیں رہتا. تو معاملات سے کیا باقی رہ گئے. تو یہی ہے نا کہ پھر نمازیں پڑھ چھوڑی غرب وظیفہ کر چھوڑا تسکیاں پھیڑی یہی چیز باقی رہ جاتی. جب دنیا کے علائق سے الگ ہو جائے تو پھر یہی چیز باقی رہ جاتی. انہوں نے جب دین کا محاصل یہ اپنے ہاں دیا کرتے دنیا کرتے علائق تو اس کے بعد پھر باقی یہ پرستش کی چیزیں عبادت کے معنی یہ رہ گئے. اسی لیے جو تصور ہمارے سامنے جو پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ حضور ساری رات کھڑے رہتے تھے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا میں نے چند برس پہلے سورہ مزمل کی پہلی آیات پیش کی تھی جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ مدثر اور سورہ مزمل نظر آتا ہے کہ ابتدائی صورتیں ہیں. یہ بڑی عظیم چیزیں اس کے اندر حضور کے متعلق آئی. سورہ المدثر کے اندر تو ہے آپ تو یاد ہوگا میں نے یہ کہا کہ اس کے معنی آپ کمرے والے اور کمرے میں لپیٹنے والے کیے جاتے ہیں. بالکل غلط. پھر دورادوں کے مدثر تو کہتے ہیں مدثر کے معنی ہوتا ہے شاخ خزاں دیدہ کے جب کوئی نمود زندگی کی اس میں نہ رہے تو اس کے بعد بہار کے موسم میں جو نئی پونچنے پھوٹتی ہیں نا یہ ہوتی ہے ترجیح. مدثر کے معنی ہے کہ یہ نظام عالم جو خزاں دیدہ آج ہو چکا ہے جس میں زندگی شادابی کی کوئی کسی قسم کی علامت نہیں ہے تو اس کو بہار نو میں تبدیل کرنے والے کون و انذر اٹھ عظیم دورین سے پوچھئے. خاص طور سے ہمارے ہاں تو اس دور کا ہے نہیں. اس دور کی جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان سے پوچھئے وہ بتاتے ہیں کہ عالمگیر انسانیت میں زندگی اور نمود کی کہیں کسی قسم کی علامت باقی نہیں رہی تھی جب ظہور ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مدثر کے معنی تب سمجھ میں آتے ہیں. باہر آ کر کیا وربص فکبر اپنے خدا کے نظام کی کبریائی کو قائم کرو اٹھ بڑی چیز تم. تو یہ تو تم ہے. بڑا عظیم پروگرام تھا اس کے سامنے. یہ اس قسم کی دنیا میں ایک نیا نظام نیا انقلاب برپا کرنا سوچیے عزیزان مان کہ یہ کتنا بڑا پروگرام چاہے گا. دن رات کوششیں چاہیں گی. تو ہوتا یہی تھا کہ دن کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے اس پروگرام کو راتوں کو فرصت ملتی تھی جب ادھر سے فارغ ہوتے تھے پھر پلاننگ کرتے تھے اس کے مطابق سوچتے تھے کہ آج جو کچھ کیا ہے اس میں کیا کمی رہ گئی کل جو کرنا ہے اس میں کیا کچھ ہمارے سامنے ہوگا سوچتے تھے بیٹھتے تھے مشورے کرتے تھے پلان بناتے تھے اسکیمیں اپنے سامنے رکھتے تھے اور چونکہ یہ جذبہ بڑا شوق کا اشتیاق کا تھا اس کے لیے کہ پوری کی پوری سرگرمی عمل سے یہ پروگرام تقریب تک پہنچ جائے تو راتوں کو بھی بڑی کافی رات تک جاگتے رہتے تھے ان مشروں کے متعلق اتنا زیادہ کہ خود خدا کو یہ کہنا پڑا کہ یا یہ زمنے لوگ تو میں لیلہ اللہ قلیلا ٹھیک ہے راتوں کو بھی یہ کچھ کرنا ہوتا ہے یہ بھی اس پروگرام کا ایک حصہ ہے لیکن تھوڑا وقت کیا کرو وہ اس لیے کہ اتنا لکا فن ہارے سبہن طویلا دن میں جو پروگرام تمہارا ہے وہ بڑا لمبا پروگرام ہے اسے بھی تو تم نے ہی سر انجام دینا ہے اس لیے رات کو جاگو بہت تھوڑا سا وقت اور پھر اس کے بعد اسی صورت میں ہے کہ تمہارے ساتھی ان کا بھی خیال رکھے کمزور بھی ہیں بیمار بھی ہیں انہوں نے روزی بھی کمانی ہے اور کام کاج بھی تم لوگوں نے کرنے ہیں تو اس لیے اس کا خیال رکھو تم نے لگا پھر نہارے سبھن طویلا دن میں اتنا لمبا پروگرام تم لوگوں کے لیے ہوتا ہے راتوں کو جاگنا ہے مشوروں کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے جاگنا پڑے تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تو وہ درویشی اور فقیری اور تصوف کا تو پروگرام نہیں ہے کہ دنیا سے قطع علائق اب کوئی کام ہی نہیں ہے اور یہ میں نے ہم کرم کی ہو وہ یا یہی ہے کہ وہ تسمیت ہو رہی یا وہ آپ جو جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء یا اولیاء ان کی زندگیاں دیکھیے جا کے انہوں نے شاید وہ دن رات میں 1000 نفل پڑا کرتے تھے لکھ دیا کبھی دیکھا ہی نہیں آپ کو کہ ایک نفل جو ہے اس کی پوری رقط جو ہے اس میں وقت کتنا لگتا ہے اور 1000 نفل پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں لکھتے چلے گا کون بات ہے 9,00,000 صاحب کیا بات 9,00,000 مرتبہ روزانہ قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے 9,00,000 مرتبہ تو ایک بات تو ظاہر ہے نا کہ پھر کام تو اور کوئی نہیں کر سکتا نا آدمی 9,00,000 نہ صحیح 9,000 صحیح 900 صحیح تو یہ جو چیز تھی نا کہ یہ دنیا حوالے کرو ان کو پار کے اور آپ پھر اللہ والے بنو یہ کچھ کرنے کے لیے اس کی روح سے یہ سارے ترجمے اور یہ مفہوم ہوتے تھے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما تو راتوں کو یہ لوگ پھر یا یہ نفل پڑھتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ساری رات یہ یبیتون ساری رات اس طرح سے گزار دیتے ہیں یہ لوگ عباد الرحمان پہلی چیز تو یہ یبیتون جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے سکون میں مشوروں کے لیے جمع ہونا یہ پورا پروگرام سورہ مزمل کے سامنے آگے مشوروں کے لیے جمع ہونا یہ آگے جو بات انہوں نے کہی سجدم و قیامہ اس کے معنی یہ کرتے یہ نہیں ہے نا کہ کبھی سجدے میں کبھی کھڑے ہوئے لیکن ذرا ان لوگوں کے معنی قرآن سے پوچھئے انہیں مجاز کے معنوں میں لیجیے جن میں قرآن استعمال کرتا ہے پروگرام ہے ان کا اس پروگرام کے اندر دونوں چیزیں آتی کہیں اس پروگرام میں جھکنا ہوتا ہے شکر اندازی ہوتی ہے کہیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے سامنے دونوں چیزیں سوچنی پڑتی ہیں ایک جرنیل کو ایک انقلابی پروگرام والے کو کہ کہاں مجھے کھڑے ہو جانا ہے کہاں مجھے ستر انداز ہو جانا ہے کہاں مجھے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی اب دیکھیے ایک شعر میں اقبال کیسے اس مفہوم کو واضح کر گیا بات صاف کر جاتا ہے یہ مصرعہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, کس شوخ نے محراب مسجد, یہ مصرعہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. سدم و قیامت دیکھتے ہیں, یہ شخص کا سمجھا ہوا, یہ مصرعہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ سجدہ اور قیام دونوں چیزیں مومن کا چار, محمد الرسول اللہ والذین معہ سدعو علی الکفار رحماء بینہم, یہ ہے عباد الرحمن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کیفیت یہ ہے کہ مخالفین سرکش کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سدعو علی الکفار, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت محبت اور پیار سے جھکاؤ سے ملتے ہیں. سجد الوقت عامہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر, بلکہ دوسرے مقام پہ تو عزلتن کا لفظ دیا ہے, پانچ بٹا چون فائیو اوور فائیو اسٹوری, اور بڑی عظیم آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, یہ نہیں آتا بات دوسری طرف چلی جائے گی, اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو پھر خدا ایک اور قوم لے آئے گا تمہاری جگہ. ان کی کیفیت وہ ہوگی کہ وہ خدا کے ہوں گے اور خدا ان کا ہوگا. ان کی یہ صفت بتائی ہے, عزلت علی المومنین عزت علی الکافرین, مخالفین کے مقابلے میں وہ عزت غلبہ اور اقتدار خون رکھتے ہوئے, آپس میں مومنین کی جماعت عزلت ان کے سامنے جٹتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے, یہ جو ہے عزت علی الکافرین اس کا درجہ کیا مجاہدون فی سبیل اللہ, خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے, لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے قطعاً نہیں ڈرتے, یہ ہے قیام اور یہ ہے سجود الانتحار. یہ جو ہے سدعوت الکفار, یہ ہے ان کا قیام, رحماء بینہم, یہ ہے ان کا سجود, عزلت علی المومنین, یہ ہے سجدے ان کے, یہ ہے جھکنا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, سرکشوں اور مخالفین کے مقابلے میں سدا قیام ہے ان کا, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بٹ یہ ہے مومن کی صفات کہ لفاف زندگی میں سیرت فرات پیدا کر, بات یہ کر جاتا ہے مساف زندگی میں سیرت فرات پیدا کر, اور سبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا, گزر جا بن کے سیلے کند راؤ کو ہو گیا سے, گزشتہ راہ میں آئے تو دیے نغمہ خاں ہو جائے, محمد الرسول اللہ اللہ جی نما ہوا کہ داود الکفار, یہ ہے معنی. یہ جو راتوں کو یہ مشورہ کرتی ہیں, میں نے عرض کیا ہے نا کہ جب ہمارے ہاں کے اس تصوف اور مذہب نے دنیا سے نفرت, دنیا سے قطع علائق یہ سب چھوڑ دیا جائے تو اس میں تو پھر غور تدبر فکر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کسی مقام پہ تفکر اور تدبر جو ہے آتا ہی نہیں ہے, یعنی تفکر تو وہ کرے گا نا جس کے سامنے پرابلم کچھ ہوں گی, کچھ مسائل حیات ہوں گے کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے, وہ سوچیں گے. مومن کی صفت جو قرآن نے بتائی ہے, میں نے عرض کیا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, وہ تو جو ایسی آیت ہے کہ جس کو تو آج درو دیوار سے لکھنا چاہیے, انہی آیتوں کو بے واحد رسول ان سے کہا کہ دیکھو بھی میں تمہیں جلدی چوڑا آواز نہیں کہنا چاہتا, تم میں تو تم سے ایک بات کہنا چاہتا, ایک بات. اب دیکھیے یہ انداز ہی کہنے کا یہ ہے, جسے کہا جائے کہ میں تو لمبی چوڑی باتیں نہیں تم سے کہنا چاہتا, ایک بات کہنا چاہتا, بہت اچھا جی, سننے کے لیے کھڑا ہو جائے, کہا تو چلتے چلتے نہیں, ہم تو گن مجلدہ ہے مسنو سرادہ سارے نہیں ایک دو دو چار چار جتنے بھی کھڑے ہو جاؤ بات ایسی اہم ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ ایسی اہم بات ہے کہ کھڑے ہو کے سنو میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تو سائیکولوجیکلی پہلے تو آدھا تیار کر دیا ان سے سوچنے چلتے چلتے وہ بات کہی گئے تو وہ نہیں آتی اثر انداز ہوتی کھڑے ہو جائے فرمائیے کہا ایک بات کہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہا تھا تفکر تو کیا کرو بس ایک بات کہا تھا تو بات بھی نہیں ہو تو ایک دوسرا لفظ ہی کہا ہے تفکر تو کیا کرو تو غور و تفکر تو وہ کرے گا نا جس کے سامنے کوئی پرابلم آئیں گی کوئی حل طلب مسائل آئیں گے مسائل تو وہ آنے تھے نا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مملکت قائم ہوئی ہے 10,00,000 مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی مملکت ان لوگوں کی جن کو گھروں سے نکال دیا تھا مکے سے تو اتنی بڑی مملکت کے مسائل اور پھر کیسے کس طرح سے ٹکراؤ وہ تو واقعی ان کو دن کو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہوگا راتوں کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے مسائل حل کرنے پڑتے ہوں گے اور ان کی پھر کیفیت جو مسائل کے حل کرنے کی ہے یاد آگے یاد قرآن کی پری وروان یہ اتنا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ دن اور رات کے اختلاف میں ارض و سما کی تخلیق میں صاحبان عقل و فکر کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نمایاں علامتیں ہیں نشانیاں ہیں اولی الالباب یہ ایک تو عقل ہوتی ہے ایک وہ یہ لفظ آپ کے یہاں بھی ہے نا لب الباب جنہوں تت کر دیا ہے کہ عقل مندوں میں سے بھی اولی الالباب جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں کون لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اب ہمارے ہاں تو یہ ذکر کا آپ کو تب پتہ ہی ہے نا معنی کیا آج کل ہی ہوئی ہے عشاء کی نماز کے بعد پھر مسجدوں کے اندر سے پھر آدھی رات تک وہ ذکر جری کی آوازیں آتی ہیں نا وہ جس میں کہتے ہیں قلب چلتا ہے کہتے کیا ہے پوچھئے جس نے یہ کچھ کیا ہوا ہے کیسے چلا ہوا تھا قلب آج تک سنبھل ہی نہیں رہا جی ہاں بالکل یذکرون اللہ کہتے ہیں جی ذکر کرتے ہیں خدا کا یذکرون اللہ یعنی کون ہے یہ اولی الالباب ہے صاحبان عقل و بصیرت غور و فکر والے ذکر کرتے ہیں خدا کا ان کے معنی یہ ہے تو یہ تو عقل مندوں کی بات ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل جنت بلا ہوں کہتے ہیں جنت میں جو لوگ جائیں وہ بیوقوف لوگ جو ہیں نا وہ ہو گئے تو ترجمہ اس کا بھولے بھالے کر دیتے ہیں کہ گال پہ کیوں لگی تجھے لباب اللہ ذیمہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کھڑے بیٹھے لیٹے ذکرہ کے معنی ہوتا ہے سامنے رکھنا کسی چیز کو نگاہوں سے وہ دل میں ہونے دینا کیا چیز ہے جو وہ کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے یتفکرون فی خلق السماوات والارض تخلیق ارض و سماوات کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں تو اولی الالباب کے معنی آ گئے نا آپ صاحبان عقل و بصیرت صاحب فکر یتفکرون فی خلق السماوات والارض اور انتہائی غور و فکر کے بعد یہ نہیں کھڑے بیٹھے لیٹے سامنے رکھتے ہیں اس بات کو غور و فکر کے جو محل ہیں ان کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے نشو و نما دینے والے تو نے اس سلسلہ کارگاہ کائنات کو تقریبی نتائج کے لیے پیدا نہیں کیا باطل پیدا نہیں کیا اور اسی وقت دعا ہوتی ہے کہ سبحانہ کا تو اس سے بہت بلند ہے کہ اتنا بڑا کارگاہ کائنات اور اس کو باطل پیدا کر دے فقنا عذاب النار جو ایسا سمجھتے ہیں وہ جہنمی ہے ہمیں نہ جہنم میں تم پر دینا یہ تو صاحبان عقل و بصیرت کے لیے کہا گیا ہے جو تک کرونا جتا فکرونا بھی خلق السماوات والارض یہ ہے اللہ دینا جبھی تم والے ردے ہوں سجا دوں وقت عام ہوں. یہ لوگ راتوں کو مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہاں پھر ان کے موضوع یہ ہوتے ہیں کہ کہاں جھکنا ہے, کہاں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. یا تفکرون, غور و تفکر کرتے ہیں وہاں, ان معاملات کو اس طرح سے سلجھاتے ہیں وہ. یہ ہے ان کا سجدہ اور یہ ہے ان کا قیام. یہ عباد الرحمان والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان خراب. ہر وقت یہ ان کی آرزو دل میں یہ رہتی ہے, دعا بن کے لب تک آتی ہے. ابھی ابھی یہاں یہ آیا تھا نا, ارض و سماوات میں فکر نہ کرنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی باطل پیدا کر دیا, دور بھاگو اس سے, یہ تو آلائشوں والی چیز ہے, دلدل ہے, کیچڑ ہے. یہ چیز ہے نا خلقنا باطل, اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے, اس کا نتیجہ جہنم ہے. یہ جو دنیا یہ کارگاہ ہے کائنات, اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنے والے, اس سے اسے قابل نفرت کہنے والے, اس سے دور بھاگنے والے, دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار اور کمزور اور ناتما محتاج اور بے کس کہاں رہتی ہے, یہی تو جہنم ہے. یاد رکھیے تین گروہوں میں انسانوں کو باندھا جا سکتا ہے. ایک تو وہ ہے ایک فخر الکم ماس سماوات والارض, قرآن کی روح کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جتنی قوتیں ہیں تمہارے لیے تابع تصویر کی ہوئی ہیں, مسخر کرو ان کو. لیکن مسخر کرنے کے بعد کہا کہ ان کو بالحق استعمال کرو, ان قوتوں کا استعمال تم قوانین خداوندی کے مطابق کرو. اب ایک گروہ وہ ہو گئے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے اور اس ان قوتوں کو خدا کے قانون کے مطابق نو انسانی کی ربوبیت کے لیے صرف کرتا ہے, انہیں قرآن جماعت مومنین کہتے ہیں. دوسرا وہ گروہ ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کو کرتا ہے لیکن ان کا استعمال اپنی مرضی, اپنے مفاد, اپنے قوانین کے تابع کرتا ہے, دوسروں کی تقریب کے لیے, خود موٹا ہونے کے لیے. یہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کا صرف یہ ہوتا ہے کہنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, بس اس دنیا کے اندر ہمیں سب کچھ ملتے چلا جانا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کو دنیا کی خوشگواریاں حاصل ہو جاتی ہیں. فطرتی قوتوں کو مسخر کیا جائے تو یہ دنیا اس کا معافی ہے تو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ مال اور پھر آخرت میں خلاص, مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ ہو گئے کہ جن کو آج اس دور کے مٹیریلسٹ مادہ پرست سیکولر مغرب کی قوتیں دو جی میں آئے کہہ لیجیے. لیکن بہرحال پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جن کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو اس دنیا کی خوشگواریاں تو حاصل ہو جاتی ہیں, معلوم پھر آخرت میں منقلا کرا کرانا, اس کی بعد کی زندگی کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا فطرت کی قوتوں سب کو قابل نفرت قرار دیتے ہیں, کرٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے لیے وہ کہتا ہے نہ دنیا میں کوئی حصہ ہوتا ہے نہ آخرت میں. فیزیم فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون علی اشد العذاب, اس دنیا میں بھی ذلت کی زندگی, قیامت میں بھی ان کے ہاں عذاب کی زندگی. یہ تیسرا گروہ ہے جس میں ہم شامل ہیں. اس کے بعد یہ خود فریدی ہے کہ نہیں صاحب, ہم تو تسبیح پڑھتے ہیں, ذکر وظیفے کرتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. وہ پوچھتا یہ ہے کہ اب دنیا کے ثواب کے اندر حصہ تمہارا کتنا ہے اس میں, اور اگر یہاں ذلت و خواری ہے. وہ کہتا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ یہ دنیا ذلیل و خوار ہو, دنیا میں کوئی جہاں ذلت و خواری ہو اور عاقبت جو ہے آپ کے یہاں معزز و سرفرازی ہو. زندگی تو ایک غیر منقطع کنٹینیوس پروسیس ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پودا اگتے مر گیا, جو مجھا گیا ہوا ہو اور اس کے بعد ان کے اندر پھل بڑے شاندار لگے, اس میں جو ابتدا میں مرجھا گیا آخر تک وہ تو مرجھایا ہوا رہتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بار خدایا جہنم کی ذلت اور خواری کی زندگی سے ہم کو محفوظ رکھے. انا عذابہا کانا بھراؤما, جہنم کا عذاب عجیب لفظ ہے یہ, حرام. کوئی عمل جو انسان جو کام کرتا ہے وہ کام کر کے تو آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو نتیجہ خمیازہ کنسیکوینس اس کے پیچھے چلتا ہے کہ چل کہاں جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا مہلت کا وقت ہوتا ہے جب اس میں صبر نہ ہوتا ہے, اور یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے جو اس نے مہلت کا وقت رکھا کہ غلط قدم اٹھ گیا ہے تو کسی وقت احساس ہو جائے اگر اس کو کہ غلط قدم اٹھ گیا ہے تو واپس لوٹ سکتا ہے. یہ اس لیے یہ جو نتیجہ اس کا ہے اس کے پیچھے تو لگاتا ہے, یہ خدا کا قانون مقاصد اسی وقت نہیں پکڑ لیتا تو لگاتا ہے, یہ خدا کا قانون مقاصد اسی وقت نہیں پکڑ لیتا. لیکن اگر یہ لوٹتا نہیں ہے, اصلاح نہیں کرتا اپنی, تو اس کے بعد پھر یہ جھپٹ لیتا ہے اس کو. یہ ہے انا عذابہا کانا غراما, وہ پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے. آگے بتاتا ہے قرآن کے اس سے بچنے کی کیا صورت. جہنم انہا ساعت مستقرم و مقامن, جہنم تو وہ عذاب ہے کہ اس کے اندر مستقل طور پہ رہنا تو ایک طرف رہا, یوں ہی تھوڑے وقت کے لیے بھی اس میں قرار جو ہے وہ بھی بڑا عذاب ہے. کچھ وقت کے لیے یہ مستقر اور مقام, کیا بات قرآن کہہ رہتا ہے. ابتدام قومیں جو جہنم میں گرفتار ہوتی ہیں تو وہ مستقر ہی ہوتا ہے, آتی ہیں, ہو سکتا ہے اس کے اندر سے پھر وہ نکل جائیں. لیکن اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر وہ مقام ہی ان کا ہو جاتا ہے. یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں, وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے, خواہ اس کو انفرادی طور پہ آپ لے لیں یا اس نظام نے لے لیں, ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس جو بھی زندگی کا سامان ہوتا ہے مال و دولت کے لیے, کچھ بھی کہ یہ سامان زیست جسے آپ کہتے ہیں, متاع حیات جسے آپ کہتے ہیں, ان کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تو وہ اسے اس طرح سے کھلا رکھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. یہ اسراف کا لفظ عربوں کے ہاں بڑے عجیب معنی میں استعمال ہوتا تھا. یہ کنویں کے پانی سے یا بہرحال نالیوں میں سے پانی جاتا ہے خراب کرنے کے لیے کھیتوں. یہ آج کل ہمارے ہاں بھی انکوائری کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اصل میں تو یو این اے والوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے اس طرح پانیوں سے, وہ ذرا پتا دیں کہ اس کا نتیجہ کیسا نکلتا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جس طریق سے یہ دنیا آڈا بنائی ہوتی ہے نا, سادے جو نالیاں ان کو کہتے ہیں, پانی جس میں سے گزر کے جاتا ہے ان کی آڈی, تو وہ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ کم از کم 48% پانی ضائع ہو جاتا ہے راستے میں, وہ ادھر ادھر سے لیک کرتا رہتا ہے تو وہاں نہیں پہنچتا درمیان میں. ذمہ داروں کو دیکھا ہوگا آپ, یہاں ہم نے کہاں ذمہ داروں کو دیکھا, ہم نے کبھی زمین ہی نہیں دیکھی کہ ذمہ دار کیا دیکھا گا. تو وہ پانی لگایا ہوا ہوتا ہے ساری رات, وہ اپنی اوپر ہی موٹے پہ رکھ کے وہ آدھا میں دور دور پھرتا رہنا آ گیا ہے, تو بند کر اور تو بند کر. یہ جو راستے میں ہی پانی کا ادھر ادھر نکل جانا ہے نا, اسے وہ اس راستے کھلے رکھنے کے معنی میں تھا نا انصاف, तो खुला रखना एक तो ये है कि यहाँ से उसको खोला जाए और वो खेत में टांग जाए, वो तो सही बात हुई। और अगर रास्ते में इधर उधर वो बहता चला जाए पानी, तो वो आप देखिए कितना, जिसे आप गाया हो जाना कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास तो ये मालो दौलत सामान अजीज आता है, वो इस तरह से सर्फ नहीं करते कि जिस मकान पे पहुंचना है वहां ही वो जाके पहुंचे, रास्ते में इधर उधर हो जाए। न ही उनकी ये कैफियत होती है कि जमा हुआ है डैम के अंदर, तो डैम का आगे से यूं न खोले, जमा होने दें। चलो दोनों चीजें गलत है। ये सूरत ये है कि उसको बहते पानी की तरह रवा रहना चाहिए। ये जो है जिसको वो कहे कि खोले ही नहीं, यमना उनल माउन कहा है ना कुरान में, वो गैर मिल मुसलिम अल्लजीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लजीना युराउन व यमनाउन अल माउन, ये नमाजी तबाही है उनके लिए, नमाजियों के लिए तबाही। कौन है ये लोग? हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज का मकसद जो है उसको नजरअंदाज किए हुए। हम जो राहून समझ तो ये है कि ये जो नकलो हरकत नजर आ जाती है दूसरों को, ये है जो नमाज है। यमनाउन अल माउन, हालांकि रिजक के उस पानी, रिजक के उन किस्मों को जो बहते पानी की तरह जाना चाहिए था हर एक की प्यास को जाने के लिए, उसके आगे मन लगा के बैठ जाते हैं, तबाही है इन नमाजियों के लिए। तो एक तो है यमनाउन अल माउन, जिस रिजक को बहते पानी की तरह रहना चाहिए। क्या बात है कुरान की, जन्नत की एक चश्मे को सेल्फ भी कहा है ना उसने। तो ये है जो बहता हुआ चला जाए, और कैसे चला जाए। कभी कभी आपने देखा होगा, वो अब तो खैर मिलता ही नहीं मिट्टी का तेल, वो बेचने वाले आते थे बार आवाज दिया करते थे कि जी मिट्टी का तेल होगा ले लो, फिर आगे गया सेल्फ भी। ऐसा चश्मा आधे हयात का जो जाता हुआ रास्ते में आवाजें देता जाए कि अब रास्ता किधर को जाना है, पानी ले लो पानी ले लो, रोके नहीं रिजक के चश्मों को, रोके नहीं, खुला रखे तो इसराफ ना हो कि बेजा मकामात के ऊपर वो सर्फ होना शुरू हो जाए। ये इबादत रहमान की ये चीज है। अगर तो उम्र तारा से पूछा था ना कि खिलाफत किसे कहते हैं, यार मैं तो कोई लंबा चौड़ा फिलासफर नहीं हूँ, ये बात तो नहीं, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि खिलाफत ये है कि पूछा जाएगा कि तुमने कहाँ से माल लिया और कहाँ सरक किया, मैं इतनी सी बात मैं जानता हूँ। तो इससे बढ़ के और कहने की बात क्या रह जाती है, कैसे लिया और कहाँ सरक किया, सारी बात आ जाती है इसमें। ये है वो जो चीज कैसे लिए और फिर सर्फ कैसे किया। रोक लेना अपने लिए तेज तरफ रहा, कुरान कहता है बेजा सर्फ कर देना जिसको आप कहते हैं कि उस क्षेत्र तक न पहुंचे जहां इसको पहुंचना चाहिए था, और मकाम के अंदर वो सर्फ हो जाए। ये भी वो कहता है कि ये इबादत रहमान की सिफत नहीं है। बैना गाले का खवामा, इसके बैन बैन एक वो इतदाल की राह अख्तियार करते हैं, खवामा कि जिससे जिंदगी कायम रहती, गाया हो जाए जब भी नहीं रहती कायम, उसको रोक लिया जाए जब भी नहीं रहती कायम। खवाम वल्लजीन ला यदउन मा अल्लाह इलाहन आखर, उनकी कैफियत यह है कि ला इलाह एक खुदा के कानून की अतायत करते हैं और उसके साथ किसी और को आवाज नहीं। ये है तौहीद, इल्लल्लाह के माने एक खुदा के कानून के ताबे बस। लेकिन ये कर नहीं सकता इंसान जब तक पहले ला इलाह न कहे, कोई जाहिर इकतदार नहीं। मैं हर एक से इनकार करता हूँ, बहुत बड़ा नारा इंकलाब है अजीजा ने, वो ठीक कहा था उसने इस बार में जब कहा था, हमने देखा था लड़खड़ा के गिरने वाले हो गए थे जब ये शेर पढ़ा उन्होंने मोदी दरवाजे के बाहर खड़ा था। तू मी गोए मुसलमानम बेदर्जम, जब मैं कहता हूँ कि मुसलमान हूँ کانپ اٹھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را. مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتا ہے, کیسے کہہ دوں کہ میں مسلم ہوں. لا الہ بہت بڑی, ہر اقتدار کی نفی, ہر ایک سے انکار, ہر ایک سے بغاوت, اور یہ پہلا مرحلہ ہے. ابھی وہ مثبت نہیں آیا, وہ تو ابھی بعد میں آنا ہے. ایک کا اقرار ہے, پہلے تو حارت سے انکار, اور کسی ایک نسب العین کی طرف زیادہ رخ کریں گے, کر نہیں سکتے جب تک کہ باقی ہر طرف سے آپ اپنا رخ نہ پھیر لیں. اور یہ چیز تھی عزیزہ نے من جو اس وقت ابراہیمی نے ہمیں بتائی, ان وجہ تو وہ ہی عبد الزی فطر سماوات ارب حنیف ومانا من المشرکین. کہا تمہیں بتائے مشرک کون نہیں ہوتا, وہ جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں دنیا کی ہر جادویت اور کشش سے منہ موڑ کر صرف تیری طرف دیکھ رہا ہوں. کہا یوں انسان شرک سے پاک ہو کے واحد ہوتا ہے, دنیا کی ہر سمت سے منہ موڑ کے اس ایک کی طرف رکھتا ہے. کتنی عظیم چیز تھی یہ جو کہا گیا, اور کتنی خیال ہو گئی ہمارے یہاں. آپ کو پتا ہے ہر نماز کی نیت بھی نکتا ہے, نماز کی نیت, نماز کی نیت یہ ہوتی ہے نیو جات ہو گئی نہیں خطرہ سماواد والا اگے ہوں گا بھی کہ اللہ اکبر کیا ہے کہ رکوع نہ چلا جائے, پہلی رکعت جو ہے وہ ماری جائے گی. میری حنیف ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناک کی سیب جانا, ادھر ادھر گوٹھے ہی نہیں تکے ہی نہیں. لا یدعون مع اللہ الہ آخر, یہ عباد الرحمان کی میں نے عرض کیا نا خصوصیات بیان کر رہا ہے قرآن. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, ہر انسانی جان کو خدا نے واجب التحریم بنایا ہے, یاد رکھو. ہر انسان واجب التحریم, ہر زندگی ہر جان جو ہے اس کا ضائع کرنا خدا نے حرام قرار دیا ہے, لیکن الا بالحق, حق کی خاطر یہ کیا جاتا ہے. الحق کی خاطر, یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ کوئی اگر کسی کو جرم قتل کی سزا میں جو قتل کیا جاتا ہے, جان تو وہ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ بالحق ہوتی, حق کے مطابق لی جا سکتی ہے جان, اس کے بغیر نہیں. اور الحق قانون خدا بندی, جہاں یہ کہا ہے کہ وہ کسی جان کو تلف نہیں کر, جان کی تو عزت خدا کی قیمت اتنی ہے قرآن کے نزدیک. اس نے یہ کہا ہے کہ جس کسی نے کسی ایک جان کو بھی ناحق تلف کر دیا, یوں سمجھو کہ اس نے تمام نو انسانی کی جان مار, پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا جس نے ایک جان کو بھی ناحق تلف کر دیا. اور جس نے کسی ایک زندگی کو بھی بچا لیا, یوں سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. انسانی زندگی کی اتنی قیمت ہے اس کے نزدیک, لیکن بالحق اسے زندگی کو تلف کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہے بھی ضروری, جس انگلی کا ناسور اتنا زہر آلود ہو جائے کہ وہ زہر باقی حصہ جسم کو بھی تلف کرنے کا موجب بنتا ہو, اس کا امپوٹیشن اس انگلی کے اتنے حصے کو کاٹ دینا ہی ضروری ہوتا ہے. یہ بات اور جگہ آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ قرآن نے کہاں اس زندگی, انسانی زندگی کو تلف کرنا یا قتل کر دینا جو ہے کہاں جائز قرار دیا ہے. الا بالحق یہاں کہا اسی, اور عباد الرحمان کیا ہے, ولا یزنون, عام ترجمہ صرف یہی ہے کہ وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. اگلی بات ایسی کہی ہے اسی, آج جو تحقیق ہو رہی ہے دنیا میں وہ بتاتی ہے کہ یہ 1400 سال پیش پر کہنے والا کوئی انسانی ذہن نہیں ہو سکتا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, زنا کے مرتکب فرد ہو یا کوئی قوم ہو, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ لفظ ہے یہ اسام ہے. اسم کے معنی ہمارے ہاں تو یہ جتنے لفظ قرآن میں آتے ہیں نا، معصیت، عدوان، جرائم، جرم، یہ اسم گناہ ہی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے. یہ الگ الگ لفظ قرآن نے جو استعمال کیے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ شاعری نہیں ہے. ہر لفظ اپنے مقام پہ حوالیہ کی طرح محکم ہے. عربوں کے ہاں کارواں کے اندر کتنے بھی ساتھ یہ اونٹ وغیرہ چلتے تھے، برادر کے قوی ہوتے تھے، طاقتور ہوتا تھا تو وہ کارواں کے باقیوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا نا. جس اونٹ پہ اونٹنے کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ کمزور ہو جائے، مضمحل ہو جائے، ناتواں ہو جائے اور کارواں کے ساتھ نہ چل سکے، پیچھے رہ جائے، اسے وہ ناقۂ عاصمہ کہتے تھے. اور یہ جو اضمحلال پیدا ہو جاتا تھا، جو باقی سب کے ساتھ نہ چل سکے، باقی اقوام کے ساتھ چل نہ سکے، پیچھے رہ جائے، جو وہ تھا جس کو وہ اسم کہتے تھے. کہا یہ ہے کہ یہ جو یہ گنا کیا چیز، انسان کے جنسی جذبے کی تسکین، یہ ہے نا اختلاط جنسی جسے آپ کہتے ہیں، جنسی جذبے کی تسکین، یہ ایک چیز ہے انسان کے اندر. اب اس کے لیے اس نے حدود مقرر کر دی، ان حدود کے اندر رہ کر اس جذبے کی تسکین کی جائے، تو اسے اس نے جائز قرار دی، اس کا نتیجہ اسم نہیں بتایا. حدود فراموشی اس کے اندر اگر ہو جائے تو اس کا نام بنا رکھا جاتا ہے. جنسی جذبے پہ کنٹرول نہ ہو، یہ بڑی ایک گہری سی چیز ہے. حدود فراموشی جو ہے وہ چیز ہے جو آج ہمارے ہاں مغرب میں عام ہے. تاریخ انسانیت میں بھی یہ دور گزرے ہیں جہاں اس کے اوپر کوئی خاص پابندیاں عائد نہیں کی جاتی. آپ کو یاد ہے میں اکثر ایک کتاب کا حوالہ دیا کرتا ہوں، انون کی وہ کتاب ہے سیکس اینڈ کلچر. ہمارے دور کا بہت بڑا ریسرچ محقق ہے وہ، اس نے اس موضوع بنا لیا تھا سیکس کے متعلق اپنی تحقیق کا. دنیا کے 80 قبائل جو ہیں، جو ابھی تک تہذیب کے زمانے سے پہلے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، 80 قبائل کے اندر رہ کے وہاں اس نے سرچ کی ان کی زندگی سے، اور 16 مہذب اقوام کے اندر وہ رہا، ان کی زندگی کا ریسرچ کی، اور اس کے بعد اپنے ریسرچ کیا جو اس کی تحقیق کا محاصل تھا وہ اس نے اس کتاب کے اندر وہ لیا، خود تحقیق کر اس نے یہ چیز کہی ہے کہ میری پوری ریسرچ نے اور تاریخی شواہد نے یہ بات بتائی کہ جس قوم نے بھی جس جنسی جذبے کی تسکین کے لیے حدود اور پابندیاں مقرر کی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی پابندی یہ ہے کہ وہ ازدواجی زندگی شادی سے قبل قسمت کے اوپر زور دیتی ہے کہ وہ چیسٹٹی اس کے برقرار رہے شادی سے پہلے، جس قوم نے بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے وہ دنیا میں سرفرازی، سربلندی، تہذیب کے بلند ترین مقام پہ پہنچی ہے. اور جس قوم نے جتنی جتنی اس میں بھیل دی ہے اتنی ہی وہ زوال پذیر ہوتی ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ کوئی قوم اگر یہ حدود توڑ ہی دے تو تاریخ بتاتی ہے کہ 100 سال سے زیادہ وہ قوم زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ اتنی بڑی اہمیت ہے اس مسئلے کو. اب وہ جو کہتا ہے کہ یہ جو حدود توڑنے کے بعد یہ جنسی جذبے کی تسکین ہے، وہ قومیں دوسری قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل ہی نہیں رہتی، ان میں اضمحلال آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، وہ اپنے کارواں سے پیچھے رہ جاتی ہے. اور قرآن نے اس کو کہا اسم، ناقۂ عاصمہ، جو کارواں سے پیچھے رہ جاتی ہے. انمن آج لکھتا ہے یہ الفاظ ہیں اس کے کہ وہ دنیا کی زندہ قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہتی وہ قوم جس کے اندر جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اس قسم کی پابندیاں نہ عائد کی گئی ہوں. زندہ قوموں کے ساتھ نہیں چلنے کے قابل رہتی. قرآن کہتا ہے کہ میں یفل ظالے کا جل کا آسام ہوں, ان پابندیوں کو توڑتا ہے. یاد رکھو جو قوم ایسا کرتی ہے اس میں اضمحلال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہتا. یہ کیا بات ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس نے تو تاریخی شواہد دیے ہیں, ہوتا کیوں ہے؟ انسان کے اندر ایک خاص بیدار ہوتی ہے, وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے. اگر تو سامنے اس کو کوئی پابندی نہیں ہے تو سوال ہی کنٹرول کا پیدا نہیں ہوتا. آج پیدا ہوئی تو بوڑھا جی. اگر کوئی پابندی ہے سامنے, وہ خواہش جو ہے یا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے, اس کا تقاضا کچھ کر رہا ہے, اس کے سامنے پابندی ہے کہ یہ یہاں یوں تم نے نہیں اس کی یوں تسکین کرنا. اس کنٹرول کے لیے یہ بڑی گہری چیز ہے. آج کے سائیکالوجسٹ چیز کے اوپر پہنچے, اس کنٹرول کے لیے بڑے سٹرانگ نرو کی ضرورت ہوتی ہے. نروس سسٹم بڑا طاقتور ہونا چاہیے. انسان کا جذبہ وہ اندر سے ایک تقاضا کرتا ہے, سامنے ایک پابندی ہے, وہاں رکنے کے لیے یہ جو کشمکش ہوتی ہے اس جذبہ اپنی وہ چاہتا ہے تسکین, پابندی چاہتی ہے رکنا. کون رک سکتا ہے؟ اعصاب ہمیشہ ارادے کے تابع ہوتی ہیں. یاد رکھو ارادہ جسے کہتے ہیں نا بڑا مضبوط ہونا, اعصاب کی مضبوطی ہوتی ہے. اگر وہاں وہ ڈھیل دے دیتا ہے پابندی کے اوپر, رکتا نہیں ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اعصاب کمزور ہو جائے. اور اگر بار بار ایسا کرتا ہے, بار بار اعصاب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جنسی امراض میں جو گرفتار ہوتے ہیں ان کا علاج سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے اعصاب کو, نروس سسٹم کو مضبوط بنایا کیا جاتا ہے. یہ کنٹرول کوئی آسان چیز نہیں ہے. اور جو ہے انسانی جذبات کا تقاضا, شدید ترین تقاضا جنسی تقاضا ہوتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر, فوری بیدار ہوتا ہے. اتنی شدت ہوتی ہے, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر گھناؤنے جرائم کر دیتے ہیں اس جنسی جذبے کے بعد, اس کی شدت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. ایک چیز تو ہوتی ہے, یاد رکھیے, تبھی تقاضا پیاس لگنا, یہ جذباتی تقاضا نہیں ہے. بھوک لگنا جذباتی نہیں ہے. یہ انسان کی فزیکل لائف جو ہے یہ اس کا تقاضا ہے. دیکھا قرآن کریم کی عظمت, یہ کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے اس میں تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, پابندی ہیں, ان کے قریب نہ جانا. لیکن کہا یہ کہ جہاں تم دیکھو کہ تمہاری جان پہ مان آئی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, موت ہو جائے گی, تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ جان کو بچانے کے لیے یہ حرام چیز کھانا. تبھی تو کہا. لیکن جو جذباتی تقاضا ہے, یہ جنسی تقاضا جذباتی ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ اس کا خیال نہ کریں تو یہ آج خود بیداری نہیں ہوتا. بھوک پیاس کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو پیاس لگے, آپ نہ چاہیں تو پیاس نہ لگے. آپ چاہیں نہ چاہیں, بڑے سے بڑے کسی کام میں مستغرق ہوں, غرق ہوئے ہوئے ہیں, پیاس لگتی ہے تو وہ تو اندر سے خود لگتی ہے. لگتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, بھڑکتی چلی جاتی ہے, کہاں سے آپ کو وہ تنگ کر دیتی ہے. تو ان کو تعلیم بھی ہے جنسی جذبے کی یہ کیفیت نہیں ہے. یہ تو خود اس کو بیدار کرتا ہے انسان. عشق پر زور نہیں ہے, یہ وہ آتش غالب کیا کیا گیا کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. کس کی کیفیت یہ؟ اس کو خود لگانا پڑتا ہے اس آگ کو. جب لگ جاتی ہے تو کہتا ہے بجھائے نہ بنے. انسان کے فرد کے یا کسی قوم کی قوت ارادی یا نروس سسٹم کی پختگی جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سیکس کے جذبے کے اندر. جو قومیں ان جذبات کی تسکین کے اس جذبے کی تسکین کے لیے کنٹرول پابندیاں عائد نہیں کرتی, بے باک ہونے دیتی ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری نسل ان کی زندگی کے ہر شعبے میں بے باک اور سرکش ہوتی. مگر میں ہوا کیا ہے وہاں کا نوجوان اور کسی کا کنٹرول میں نہیں, وہ رسے توڑا کے بھاگ دیا ہے, وہ سب آگے سنبھلتا ہی نہیں ہے, اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا ہے. اس کی تحصیل یہ ہے کہ کدھر بندی کا روزن سر در آ رہے ہیں, دروازے بند کر دیتے ہیں تو روشن دان میں سے منہ نکال لیتا ہے. شراب بند کی انہوں نے, وہ یاد میں آگے چرس پینی شروع کر دی تھی, وہ راکٹ پینے شروع کر دیے ہوئے ہر کی, یعنی تحصیل ان کی یہ ہو گئی ہے, کنٹرول ہی اپنے آپ سے نہیں. جس پوری قوم کی یہ صورت ہو جائے اس کے اثرات کو اپنے جذبات پہ کنٹرول ہی نہ رہے, وہ قوم دنیا میں کیا کر سکتی ہے؟ آپ اپنے زوال کے اسباب گنانے کے لیے بھی قومی کمیٹیاں بٹھاتے ہیں. کمیٹیاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ایک چیز کو لیجیے, قرآن نے جو کہا تھا کہ یہ جنسی جذبات کے اوپر اگر کنٹرول نہ رکھا جائے, پابندیاں نہ رکھی جائیں تو آسان قوم کی قوتیں مضمون ہو جاتی ہیں, وہ دوسری زندہ قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہتی. آپ نے اپنے آپ کو فروغ دے دیا کہ نہیں ہم تو ادھر نہیں جاتے, بہت اچھا نہیں جاتے, کرتے آپ کیا ہیں چار چار تو دیجیے. لیکن اس نے بھی ایک بڑی دلچسپی ہے, برسو نے ایک کتاب لکھ لیا تھا مدر, بڑی والیوم میں, برسو تو بہت بلند شخص ہے, اس کے اندر اس نے ایک چیز لکھی, وہ بھی تحقیق کرتا پھرتا تھا. کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو مونوگیمی ہے ایک وقت میں ایک بیوی, تو کہا یہ اس کا تماشا کیا ہوتا. اس نے کہا میں نے ایک قرب کو دیکھا, اس نے کہا کہ یہ میری بیوی 48ویں ہے. تو میں نے کہا 48 بیوی میں ایک وقت میں؟ کہنے لگا جی نہیں, لاحا والا صاحب میں تو ایک وقت میں ایک ہی بیوی میں رکھی. جس طرح سے کیلنڈر بدل دیتے ہیں نا ہم سال کے بعد, یا ریلوے ٹائم ٹیبل آپ چڑھیں مہینے کے بعد, وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے والی بیوی کو ایک دو تین کرتا تھا, نہیں بیوی دیا بالکل شہران جہاں تھا آپ کے چار تو بجے کے وقت جائے گا, اور جس کو جب جی چاہے ایک دو تین کیا میاں نے, اور وہ بیچاری اپنے سارے ان بچوں سے کبیتی روتی دھوتی ہوئی کہاں جا سکتی ہے, کہتے ہی جا رہا ہوں گا نا غریبی, اور یہاں نئی نئے لیا اور جب جی چاہے اس کو نکال دیجیے. اور اس کو ہی بس نہیں کیا, لانڈیوں کی اجازت تھا بلا تعداد بلا نکاح, 3,000 آپ کے یہاں یہ جو ہارون رشید وغیرہ خلفاء چاہے جاتے ہیں نا, ان کو ذہن میں ان کا بڑا نقشہ مقدس نظر آتا ہے, 3,000 ایک ایک کے حرم کے اندر لوڈیاں تھیں سلاطین کے. اس وقت تک یہ تصویر آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے, آج بھی آپ کے یہاں یہ جو نئے مبصر ہے یہ مزودی صاحب کی تصویر اٹھا لیجیے, لکھا ہوا کہ جنگ کے اندر جو دشمنوں کی عورتیں آپ کے گرفتار ہو کے آئیں گی, قیدیوں کی حیثیت سپاہیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. معاذ اللہ لفظ ہے استعمال کے لیے. پھر ان لانڈیوں کے متعلق یہ ہے کہ جب جی چاہے آپ ان کو فروخت کر سکتے ہیں, تحفہ کم دے سکتے ہیں, دوسرا تعداد کوئی نہیں, نکاح کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اسے زنا کہا نہیں جاتا. عزیزانِ من نہ کہنے سے کیا یہ چیز بدل جائے گی؟ سور میں بکرا تھا کہ حلال ہو جائے گا, یہ کیا چیز ہے, کیا چیز تھی جس کو بنا کہا تھا اس نے؟ جنسی جذبے کی تسکین جو ہے اس کے لیے حد پابندی عائد کی ہوئی ہے قرآن کی پابندی یہ تھی. ایک تو یہی چیز کہ یہ سوائے سلسلہ نکاح کی ازدواجی زندگی کے کوئی اور طریقہ نہیں. ازدواجی زندگی کے اندر باہمی انتخاب سے ایک بیوی ایک بچہ. طلاق کی یہ چیز نہیں ہے ایک دو تین کیا اور کل ختم کیا نیلام گھر کے اندر. قرآن نے دیکھی اس کے اوپر پابندیاں کتنی عائد ہوئی ہیں. یہ تھا اس نے بھی پابندی عائد کی تھی. پھر جب یہ چیز ہو گئے شادی سے پہلے کسی عورت کی طرف بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا. مجھے اس نے کہا تھا باہر نکلو تو نگاہوں کو نیچا کر کے نکلو. وہ یوں نہیں تھی کہ یوں نیچا کر کے اس کے نگاہ اس کے معنی یہ ہے کہ نگاہوں کو بے باک مت ہونے. شادی سے پیش تو دنیا کی ہر لڑکی ہر عورت اس کے نزدیک واجب الاحترام. شادی کے بعد صرف ایک بیوی ہے جن کا آپس میں تعلق. شادی ہوئی تو جن سے اس سے پہلے نکاح ہو سکتا تھا وہ بھی اس دوران میں اس کے لیے واجب الاحترام. اس کی طرف بھی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا. یہ زندگی گزارنی یہ تھی جو پابندی عائد کی تھی. تو جس قوم کو یہ پابندی عائد ہوئی ہو اور وہ پھر بدیل حاضر یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کار بند رہے. آپ سوچئے کہ اس کی قوت ارادی اور اس کی نروس سسٹم کیسی مضبوط ہوگی. یہ بلائیں نہیں تھی کہ عرب جنہوں نے جا کے اتنے اتنے جو سب کیسر اور کسرا کی سلطنتوں کو میرے اللہ ان کے مقابلہ جو دونوں قوموں سے ہوا تھا کیا کمی تھی ان کے اندر. یہی کمی تھی جنسی جذبے کے اوپر پابندی اتنی نہیں نہ ایران میں تھی نہ ان کے حقیقت کے اندر رومنس میں. اور یہ وہ قوم تھی جو تیار کی. اور معلوم نہیں کہ اس قوم نے وہ جو ایمان لائی ہے یا تعلیم و تربیت نبوی جو تھی اس نے ان کے اندر کیا قلب ماہیت کر دی تھی. کس طرح سے ان کی نفسیات کو بدل دیا تھا. یہ وہ قوم تھی کہ جو بجا کر کتنی بیویاں بھی ان کے ہاں ہوتی تھی لونڈیاں بھی ان کے ہاں ہوتی. انہی کو یعنی اگلی جنریشن کی نہیں انہی کی پھر یہ کیفیت پیدا کی ہے. نگاہ کو کہیں نگاہ بے باک نہیں ہونے دی کسی دوسری طرف اٹھنے نہیں دی نگاہ. حمص کے اندر جب یہ گئی ہے تو عمر کی فوج انہوں نے عیسائیوں نے شہر کے اندر کیا یہ دکانوں کے اوپر نہایت نوخیز لڑکیاں خوبصورت وہ بٹھا دیں گے سیل گھر جن کو آپ کہتے ہیں ہم ان کے یہاں تو پردہ ہوتا ہی نہیں تھا. بٹھا دی یہ سپاہی جو تھے فاتح ہے معاف رکھیے نا جن کو تلنگے کہتے ہیں یہ اس شہر میں سے گزرنا تھا انہوں نے یہ گزر کے باہر آ گیا. تو انہوں نے یہ جب شام ہوئی تو ان میں سے کوئی آیا دیکھنے کے لیے کہ ان کو ان کا اوپر یہ تو جال پھینکا تھا نا انہوں نے کہ کوئی اثر وثر ان کا کچھ بھی ہوا. ان میں سے سپاہی نے کہا کہ تمہارے ہاں یہ شہر کے اندر یہ چیزیں کیا کیا ہیں جو عام طور پہ بکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم شہر کے بازار سے گزر کے آئے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے. میں نے کہا نہیں جب ہم گزر کے آئے تھے تو پہلے یہ آواز دے دی گئی تھی کہ نگاہوں کو نیچے رکھ کے جانا ہے. تو ہم نے تو نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا تھا. یعنی اگلی جنریشن نہیں عزیزہ نے من یہ تھی تعلیم و تربیت نبی وہی قوم. جب کہا جنرل نے کمانڈر نے بھانپ لیا ہوگا نا کہ یہ کیا ہو یہ جال بچھایا گیا ہے. اس نے قرآن کی آیت جو تھی اس کے چار لفظ دہرا دیا. اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے دکان سے چیزیں دیکھنے کے لیے کہ نگاہ نہیں پھر اٹھائی چلے گئے اور اس کو پوچھتے ہیں آگے تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز. یہ جو چھوٹی چیز نہیں کہہ گیا کہ اگر جنسی جذبے کی تسکین کو بے باک کر دیا جس پر یا قوم نے یا فل والے کا جل کا حسام. یاد رکھیے انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی ان جنسی جذبے کے اندر بے باک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی اور برائیاں ان کے اندر ہوتی. वो अपने नर्व के ऊपर कंट्रोल नहीं रहते, आसान कुत इरादी नहीं रहती, जब्त नहीं रहता, जब्त नफ्स नहीं रहता। और काम में जब ये चीज हो जाए, यूरोप हमारे सामने गया, कल ही इस बरतानिया की ममलकत पे सूरज नहीं डूबता था, ये कोई हजार साल की बात नहीं है, हमारे देश में भी बात बचपन में हम ये पढ़ा करते थे, सूरज नहीं गरूब होता था। वो कौमें आज दुनिया में चौथी पांचवी भी नहीं, पता नहीं कितनी पीछे रह गई है, इसलिए कि जिनसी जज्बे के ऊपर जो कंट्रोल था उसको उठा। कल की अभी बात थी उनके यहाँ, विक्टोरिया के जमाने में जिस चीज के ऊपर लेग का लफ्ज आता था उनके यहाँ, उसको नंगा नहीं होने देते थे। लेज की जो टांग होती थी, लेग ऑफ द टेबल, उसको भी इस तरह से कपड़ा उड़ा के रखते थे उनसे। और आज तो बात बात हल्के कहने की है ही नहीं, नतीजा उसका आपके सामने, सारी दुनिया में फिटी हुई कौमें हैं। तो हम तो सदियों पहले फिटे थे, वो बहरहाल अब उनके यहाँ फिटे, आहिस्ता आहिस्ता इस जज्बे में जहां तक बढ़ गए हैं, हैवानात से भी आगे चले गए। आपको मालूम है कि उनके यहाँ तो अब मुझे ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, होमोसेक्सुअलिटी को कानूनन जायज करार दे दिया है इंग्लैंड ने, कानूनन जायज। चल उन्होंने कहा कि डूब तो रहे ही हैं हम, ये जो घटिया नाज होते सवा घटिया नाज खत्म नहीं था हमें। चल का आसाम जो जाफ न हो आजाद अमल क्याम याखलुद की मुहान, यहाँ वो लफ्ज आया जहन्नुम के आजाद में, ये कौन गिरफ्तार हुई, जलील और खार हो जाएगी दुनिया में, ये कैफियत होगी। लेकिन यहाँ फिर वो रुकता है, अभी भी जहन्नम के नहीं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमलन सालेहन व उलाय का युबद्दल इल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूर रहीम। अभी तौर पर वो कंडम नहीं करते, तो अभी इनमें अगर ये है कुछ थोड़ी सी भी इनके अंदर अगर वो रम बाकी है जिंदा रहने की, और ये महसूस करने के हमने गलत कदम उठाया था, फिर अपनी गलती का एहसास करके इसके नाजिम हूँ, फिर लौट के आ जाए वहीं जहां से गलत कदम उठा था, फिर इस पर अबावा आमन, फिर इस हकीकत पे ईमान लाएं कि ये कंट्रोल बड़ा जरूरी था, फिर उसके बाद ऐसे काम करें कि जो उसके हाँ की जो कमियां वाकिया हुई हैं वो पूरी होती चली जाए, जो डेफिशिएंसी हो गई है उसको मेक गुड किया जाए, ये है या मतलब साजा जिसको वो कहते हैं। तो फिर कुरान कहता है कि जो बदलुल्लाह सैयातिहिम हसनात, फिर उनकी ये तबाहियां हो सकता है कि खुशगवारियों के अंदर बदल जाए। याद रखिए कुरान करीम ने माशरे के अंदर जो बुराइयां वगैरह पैदा हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए इसका ये तरीका नहीं है कि उसी लाइन के अंदर और सख्ती करते चले जाओ, ये नहीं बात, उसका प्रोग्राम और है। वो कहता है ठीक है, हो सकता है ये पैदा हो जाए, लेकिन याद रखो अगर नाहमवारियां किसी माशरे के अंदर पैदा हो जाती हैं, अगर उसके अंदर ये खराबियां आ जाती हैं, तो उसके पूरा करने का तरीका ये है कि याद रखो इन्नल हसनात से युग हिद न सैयात, जितनी तकरीबी बातें वहां हुई हैं उससे ज्यादा तामीरी काम करो उस माशरे के अंदर, फिर तकरीबी कामों के नुकसान जो उनकी तलाशी हो सके, ये है तरीका, ये है वो अमली प्रोग्राम। हसनात ज्यादा बढ़ाते चले जाओ ताकि वो जो तुम्हारे खड्डे और गड़े और ये पड़े हुए हैं ना वो पूरा करते चले जाओ, सड़क लेवल ये भी होती है ना, ये तामीरी काम करते चले जाओ, ये तामीरी काम हसनात जो है ये सैयात को लेके जाएगी, ये बदलुल्लाह सैयात हसनात मकान अल्लाह गफूर रहीम, तुम्हारी फिर हिफाजत भी करेगा, फिर सामान्य नशोनुमावली देगा। सूरह अल फुरकान की आयत 70 तक आ गए, और मैं आज इसमें जरा खास ही था,
آگے ایک آیت آتی ہے جس میں میں سمجھتا تھا کہ شاید پورا درس لے جائے گی, وہ بڑی اہم آیت ہے میرے نزدیک, لیکن ہم اس سے پہلے ہی وقت ہو گیا رک گئے, اس آیت کو ہم آئندہ لیں گے. سورہ فرقان کی آیت 70 تک ہم آئیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک ذرا سا اعلان ہے.